قرآن ہے حال مصطفی.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار دو عالم، نور مجسم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جس نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآنی مثالیں اور اسباق میں حاضر ہیں. یاد رکھیے، قرآنی مثالوں کا تعلق غور و فکر اور نصیحت حاصل کرنے سے ہوتا ہے، اس لیے نہ صرف بیان کو انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، بلکہ اگر ہو سکے تو بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی. ہمارے ایمان کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ ہم اس بات پر بھی ایمان لائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد بھی بندے کو دوبارہ اٹھائے گا، اور وہ اٹھا سکتا ہے، اس کی قدرت میں یہ بات بھی داخل ہے. آئیے آج کے سلسلے میں جس آیت مبارکہ کو ہم شامل کریں گے اسے سماعت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا ہوا خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. ترجمہ کنز الایمان، اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا، جبھی وہ صریح جگڑالو ہے، اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے، اور اپنی پیدائش بھول گیا، بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں؟ تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا، اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ یہ آس بن وائل کے حق میں نازل ہوئی، اور بعض نے کہا کہ یہ آیت ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی، اور ایک مشہور قول یہ ہے کہ یہ ابی بن خلف کے حق میں نازل ہوئی. معاملہ کیا تھا کہ یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کیا کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بحث و تکرار کرنے کے لیے آیا کرتے تھے کہ ہوا کچھ اس طرح کہ ان میں سے کوئی ایک شخص اگر مشہور قول کے اعتبار سے عبی بن خلف لیں تو وہ, ورنہ ابو جہل یا آس بن وائل. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو اس کے ہاتھ کے اندر ایک گلی ہوئی ہڈی تھی, وہ اس کو توڑتا جاتا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا جاتا کہ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ اس ہڈی کو گل جانے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی دوبارہ زندہ کرے گا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں, اور تجھے بھی مرنے کے بعد رب تبارک و تعالی دوبارہ اٹھائے گا اور جہنم میں داخل فرمائے گا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس شخص کی جہالت کا اظہار فرمایا گیا. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو انسان گلی ہوئی ہڈی کا بکھرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے زندگی قبول کرنا اپنی نادانی سے ناممکن سمجھتا ہے, وہ کتنا احمق آدمی ہے. اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ابتدا میں ایک گندا نطفہ تھا جو کہ گلی ہوئی ہڈی سے بھی حقیر تر ہے, اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ نے اس میں جان ڈالی, انسان بنایا تو ایسا مغرور و متکبر انسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہی کا منکر ہو کر جگڑنے آ گیا. اتنا نہیں دیکھتے کہ جو قادر مطلق پانی کی ایک بوند سے ایک قوی اور طاقتور انسان کو بنا سکتا ہے, اس کی صورت کو پیدا کر سکتا ہے, اس کی تخلیق فرما سکتا ہے, اس کی قدرت سے گلی ہوئی ہڈی کو دوبارہ زندگی بخش دینا کیا کوئی بعید ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اور اس کو ناممکن سمجھنا کتنی کھلی ہوئی جہالت ہے. اور وہ گلی ہوئی ہڈی کو ہاتھ میں لے کر مل مل کر مثال دیتا ہے کہ یہ ہڈی تو ایسی بکھری ہوئی ہے, یہ کیسے زندہ ہوگی, اور یہ کہتے ہوئے اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا. اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ اس سے فرما دیں کہ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا, اور وہ پہلی اور بعد والی ہر پیدائش کو جاننے والا ہے, اور جب اس کا علم بھی کامل ہے, قدرت بھی کامل ہے, تو پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیے جانے کو ماننے پر کیوں تامل ہو رہا ہے؟ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا, آدمی کو اس بات پر حیرانی ہے کہ جب وہ مر جائے گا تو کس طرح پیدا ہوگا, اور آدمی کے اندر حیرانگی کا یہ عنصر اس سطح کو پہنچا ہوا ہے کہ لوگوں کی ایک تعداد ہے کہ جو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر یقین نہیں رکھتی, انہیں یہ بلیو نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. وہ موت کے بعد زندہ کیے جانے کو ایک نہ ہونے والا واقعہ تصور کرتے ہیں, اور حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ آدمی اس واقعے پر کس طرح شک کر سکتا ہے جس کا ہونا اتنا ہی یقینی ہے جتنا کہ خود انسان کا وجود اس کے لیے یقینی ہے. کیا انسان نے کبھی اپنی تخلیق پر غور نہیں کیا کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا؟ کیا کبھی اس نے نہیں سوچا کہ رب سل جلال نے اسے پیدا کیا ہے, اس کی تخلیق اللہ رب العزت نے کی ہے, اور وہ پیدا کن مراحل سے ہو کر ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ موت کے بعد زندگی پر ایمان لانے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ انسان صرف اپنی تخلیق کا ادراک کرے. سچی بات تو یہ ہے کہ موت کے بعد زندگی پر صرف وہی لوگ شک کرتے ہیں جن کو خود اپنی تخلیق کا ادراک نہیں ہوتا کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے, کیسے ان کا وجود تخلیق کیا گیا. اور جو یہ بات نہ جان سکے وہی لوگ اعتراض کرتے ہیں. مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینا اللہ تبارک و تعالی کی قدرت و اختیار میں ہے, اور اس کے اوپر بے شمار دلائل موجود ہیں. اگر انسان سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کے اندر دیکھے, غور کرے, اور اللہ رب العزت نے انسان کو شعور سے نوازا ہے اور اسے عقل عطا فرمائی ہے تاکہ یہ سوچے، یہ تفکر کرے، یہ غور کرے کہ اللہ رب العزت نے یہ پہاڑ کیسے بنائے ہیں اور یہ کیسے وجود میں آئے ہیں، بارش کہاں سے آتی ہے، کیسے آتی ہے، کس کے حکم سے آتی ہے، اور دیگر تمام تخلیقات کے اوپر یہ غور و خوض کرے. چنانچہ ایک مثال اس طرح بطور دلیل کے دی گئی، ارشاد فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. ترجمہ کنز الایمان، جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ میں سے آگ پیدا کی جبھی تم اس سے سلگاتے ہو. عرب کے دو درخت ہیں جو عام طور پر وہاں جنگلوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں، ایک کا نام مرخ، دوسرے کا نام عفار. ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب ان کی سب شاخیں کاٹ کر ایک دوسرے پر رگڑی جائیں تو ان سے آگ نکلتی، حالانکہ وہ اتنی تر ہوتی ہیں کہ ان سے پانی ٹپکتا ہوتا ہے، سب شاخ، ہری بری شاخ، اور وہ تر ہے، اس میں سے پانی ٹپک رہا ہے، اور اس میں سے اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ رب العزت اس میں سے آگ پیدا فرما دیتا ہے. اس میں قدرت کی کیسی عجیب و غریب نشانی ہے کہ آگ اور پانی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ہر ایک جگہ ایک لکڑی میں موجود، نہ پانی آگ کو بجھائے نہ آگ لکڑی کو جلائے. جس قادر مطلق کی یہ حکمت ہے، وہ اگر ایک بدن پر موت کے بعد زندگی وارد کرے تو اس کی قدرت سے کیا عجیب ہے. اور اس کو ناممکن کہنا آثار قدیمہ دیکھ کر جاہلانہ اور سرکشی والا انکار کرنا ہے. اور پھر مزید، مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی کے قادر ہونے پر ایک دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم. اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا؟ کیوں نہیں، اور وہی بڑا پیدا کرنے والا، سب کچھ جانتا. تو اس میں دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ جس رب تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین جیسی عظیم مخلوق پیدا کی، ذرا غور تو کیجئے، آسمان ہمارے سروں پر، کہیں اس کے نیچے کوئی ستون نظر نہیں آتا، ہر طرف چھایا ہوا ہے، اتنا عظیم اور اتنا بڑا آسمان، وسیع و عریض پھیلا ہوا یہ آسمان اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق ہے، اور یہ زمین یہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے. وہ اس بات پر قادر کیسے نہیں کہ آخرت میں ان جیسے چھوٹے اور حقیر انسان دوبارہ بنا دے؟ کیوں نہیں، بے شک وہ اس پر قادر ہے. اور عقل بھی یہی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ آسمان و زمین جیسی عظیم مخلوق کو پیدا کرنے پر جب قادر ہے تو وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، اور اس کی قدرت کامل اور اس کا علم تمام معمولات کو شامل ہے، کیونکہ وہی بڑا پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے مزید آگے ارشاد فرمایا اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا، فوراً ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے فرماتا ہے کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. یعنی مخلوقات کا وجود فقط اس کے حکم کے تابع ہے، اور جب خدا کسی چیز کو وجود میں آنے کا حکم دیتا ہے تو اسے لوگوں کی طرح مختلف اشیاء کی حاجت نہیں پڑتی کہ فلاں چیز بھی لاؤ، فلاں بھی لاؤ، فلاں بھی لاؤ، پھر ایک شخص آئے کہ جو ان تمام چیزوں کو جوڑے اور ان پر ضربے لگائے، پھر جیسا وہ چاہتا ہے ویسا بنائے. نہیں، ان تمام چیزوں کی حاجت نہیں، بلکہ خدا کے حکم پر ہر چیز امر الہی کے مطابق وجود میں آ جاتی ہے. فقط کن فرمایا کہ ہو جا، اور چیز وجود میں آ جاتی ہے. تو اس بات پر فرمایا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ترجمہ کنز الایمان، تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے. یعنی یہ بیان کردہ سب چیزوں سے ثابت ہو گیا کہ مشرکین جو کہتے ہیں اس سے وہ رب تبارک و تعالی پاک ہے، جس کے دست قدرت میں ہر چیز کا قبضہ ہے اور وہ ہر چیز کی ملکیت رکھتا ہے، مالک ہے، خالق ہے، اور مرنے کے بعد اسی کی طرف تم آخرت میں پھیرے جاؤ گے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی علل اطلاق مالک نہیں ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب ماں قبل ادوار میں بعض لوگوں نے اپنی جہالت اور کم علمی کی وجہ سے اس بات کا انکار کیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہو سکتی، تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور دلیل مثال سے اس کی حقانیت کو واضح فرمایا. جیسا کہ ماں قبل ادوار میں اصحاب کہف کو غار میں آرام کرتے ہوئے 300 سال کا عرصہ جب بیت گیا تو ایک بادشاہ جو نیک دل تھا، اس کا نام بید روس تھا، اس نے 68 سال حکومت کی. جب اس کا دور آیا تو اس کے دور میں بھی بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنے لگے. تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ کوئی ایسی دلیل ظاہر فرمائی جائے جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. بادشاہ کی دعا مقبول ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو ظاہر فرما دیا، اور لوگ اس واقعہ کے ظہور پر تعجب کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے، اور یہ بات واضح فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مارنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرنے پر قادر ہے. اور پھر مردوں کے زندہ ہونے کے واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں. جیسا کہ ایک واقعہ اس طرح ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان پر موت کا خوف طاری ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف بھاگے اور وہیں رہنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالی کو ان لوگوں کی یہ نازیبا حرکت پسند نہ آئی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتہ کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر چیخ مار کر بلند آواز میں یہ کہا، موتو، یعنی تم سب مر جاؤ. اور اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک یہ سب کے سب مر گئے. ان کی تعداد تقریباً 70,000 تھی. ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا انتظام نہ کر سکے اور ان کی لاشیں کھلے میدان میں بے گورو کفن 8 دن تک پڑی سڑتی رہی، اور بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف کے اندر بھی بدبو پھیل گئی. کچھ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کیا، اور رحم یہ کیا کہ اس کے آس پاس میں دیواریں کھڑی کر دی اور دیوار کے اندر یہ لاشیں پڑی ہوئی تھی تاکہ درندوں سے محفوظ رہیں. کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کو اس موت ناگہانی اور بے گورو کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا. آپ دیدہ ہو گئے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں دکھ بھرے انداز میں گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگنے لگے، اے اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر کو چھوڑ کر اس جنگل میں آ کر آباد ہو گئے. یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا، اور یہ لوگ میرے سکھ کے اندر دکھ کے اندر شریک ہوتے تھے. افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا. اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کیا کرتی تھی اور تیری کبریائی کے خطبے پڑھا کرتی تھی. آپ بڑے سوز دل کے ساتھ دعاؤں میں مشغول تھے اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ ہڈیوں بے شک اللہ تبارک وتعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ. یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بننے لگے. پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ ہڈیوں تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت کو اپنے اوپر پہن لو. یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوش چڑھ گیا. پھر تیسری بار وہی نازل ہوئی, اے حزقیل علیہ السلام اب یہ کہہ دو کہ اے مردو خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر بیٹھ جاؤ. چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں دم زدن میں ناگہاں یہ پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھے, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت. پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے, لیکن ان لوگوں پر اس موت کا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آیا کرتی تھی, اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا, اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا ایسے ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا. چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ آج تک یہ اثرات ان کی اولاد میں ان کی نسل میں باقی ہیں. یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح بیان فرمایا, الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. ترجمہ کنز الایمان, اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے, تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ, پھر انہیں زندہ فرما دیا, بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ نہ شکرے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, آج کے ان واقعات سے, آج کی ان آیات مبارکہ سے جو آج کے سلسلے میں تلاوت کی گئی, ہمیں اس سے کیا درس ملتا ہے آئیے سنتے ہیں. آج کے سلسلے سے ایک بات تو ہمیں یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں قبول فرماتا ہے. حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی, دعا قبول ہو گئی. اور بادشاہ بید روس نے جب لوگوں نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا تو اس نیک دل بادشاہ کی دعا پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کو ظاہر فرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کی خواہشات کو پورا فرماتا ہے, جیسا کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی خواہش کو اللہ تبارک و تعالی نے پورا فرماتے ہوئے ان کی امت کے 70,000 افراد کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی. جتنا یقین کامل ہوتا ہے اتنا ہی ایمان بڑھ جاتا ہے, مضبوط ہو جاتا ہے. تو اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم پر رحمت فرمائے گا. یہ واقعات اللہ تبارک و تعالی کی عظیم قدرت پر عظیم دلیلیں ہیں. اور یہ بات بھی پتہ چلی کہ یہ واقعات مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی بہت بڑی دلیل ہیں, اور یہ کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے تحت داخل ہے کہ عدم سے وجود میں لائے اور پھر وجود سے عدم یا عدم سے وجود میں لائے. جو اس کی مشیت و ارادت ہوتی ہے یہ وہ کر سکتا ہے. وجود یعنی انسان کو پیدا کرنا. عدم، عدم جب انسان کچھ نہ تھا، جب انسان کچھ نہ تھا تب رب نے پیدا فرمایا. تو جب کچھ نہ کچھ ہے تو تب تو رب بدرجہ اولا ان کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اور آخر میں بنی اسرائیل کے اس واقعہ سے ہمیں یہ پتا چلا کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا. لہذا موت سے بھاگنا یہ تو بالکل بیکار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو موت مقدر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی، نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے مؤخر ہو سکتی ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. لہذا بندوں کو لازم ہے کہ رضائے الہی پر راضی رہ کر صابر و شاکر رہیں، اور خواہ کتنی ہی وبا پھیلے یا گمسان کا رن پڑے، اطمینان و سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. اور یہ یقین رکھیں کہ جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی نہیں مار سکتا اور نہ میں مر سکتا ہوں، اور جب میری موت آ جائے گی تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا. کہیں بھی چلا جاؤں، بھاگ جاؤں یا ڈٹ کر کھڑا ہو جاؤں، میں کسی حال میں بچ نہیں سکتا، کیونکہ اب امر الہی ہے. اور جب رب کا امر آ جاتا ہے پھر موت کو مؤخر نہیں کیا جاتا، جیسا رب فرما دے ویسا ہی ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کرتے رہیں، کیونکہ یہ اوصاف ان لوگوں کے ہیں کہ جن کا شرح صدر ہو جاتا ہے، جن سے رب بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کی دنیا بھی سرخرو ہے ان کی آخرت بھی بہتر ہوتی ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو لوگ ہیں، جو ایسے لوگ کہ جن سے رب نے بھلائی کا ارادہ فرما لیا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کی علامت یہ ہے کہ یہ دنیا سے بھی رغبتی اختیار کرتے ہیں، یہ آخرت کو اس دنیا پر ترجیح دیتے ہیں، اور وہ لوگ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحہ ہر ساعت اللہ تبارک و تعالی کا خوف، اس کا ڈر اپنے وجود میں موجود رکھیں. ہم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرتے رہیں کہ اسی میں ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے اور آخرت میں سرخروئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم.
ایمان ہے قال مصطفی، ایمان ہے قال مصطفی، قرآن